الله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ جلسہ اور یہ سیمینار در حقیقت ایک احتجاجی جلسہ ہے، ایک احتجاجی نشست ہے، ایک احتجاجی سیمینار ہے آل سعود کے خلاف، ان نجدیوں کے خلاف جنہوں نے آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے جنت البقیع کو مسمار کیا تھا، جنت البقیع کو شہید کیا تھا. وہ جنت البقیع، وہ قبرستان کے جہاں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مزار ہے، وہ جنت البقیع کے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی کا روضہ اقدس تھا، وہ جنت البقیع کے جہاں امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام نسل نو کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ضروری ہے. اور ہر سال 8 شوال المکرم کو یہ جلسہ منعقد کرنا ضروری ہے، احتجاج کرنا ضروری ہے، میمورنڈم دینا چاہیے. جو جمہوری طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کی حکومت کے ذریعے سے ہم سعودی حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. جس انداز میں ہونا چاہیے اس انداز کو اپنایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ہم رونے دھونے کو کے طریقے کو جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ طریقہ جو ہے یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کے لیے ہے. ہر احتجاج میں رونا نہیں ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مزار کی طرف توپوں کا رخ کر دیا اور آپ رونے لگے، چلانے لگے، نہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ دفاع کے لیے جائیں. آج مثال کے طور پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ اس وقت نرغ اعدا میں ہے، اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے رونے لگیں گے کہ میری شہزادی کا روضہ جو ہے وہ نرغ اعدا میں پھنسا ہوا ہے؟ یعنی آپ کا کام کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ ائمہ علیہ السلام نے کیا بتایا ہے؟ کون سا طریقہ آپ کو بتایا ہے؟ دیکھیے، دعا کریں گے بیٹھ کے. اب ایک فکر ہے شیعوں کے اندر، جو خاص طور پر ایک فکر یہاں حیدرآباد میں بھی آ گئی ہے، وہ ہے ایسوسیشن آف امام مہدی والی فکر، جو کہتی ہے کہ ہم دعا کریں گے امام زمانہ سے کہ امام زمانہ آ کر بچائیں. یعنی ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں گے کہ یا امام زمانہ، ہماری بی بی زینب کا روضہ خطرے میں ہے، آپ جائیے اور اسے بچائیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، دور ہیں، ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں، لہذا ہم مجبور ہیں. کیا یہ مجبوری قابل قبول ہے؟ کیا صرف ہم مجبور ہیں؟ پھر وہ پاکستان کے جیالے جو جا کر اس وقت شہید ہوئے ہیں شہزادی زینب کے روزہ بچانے کے سلسلے میں، کیا ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی؟ عراق کے وہ شیعہ جو اس وقت شہید ہوئے ہیں شہزادی زینب کے روزے کا تحفظ کرتے ہوئے، غیر ملک میں جا کر، سب سے بڑھ کر لبنان کے وہ شیعہ کہ جو شہزادی زینب کا روزہ بچانے کے لیے گئے، کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کو بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا خاندان نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ کیا ان کا کوئی عہدہ منصب نہیں ہے. کس طرح سے وہ لوگ گئے ہیں اور اس وقت روزے کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور صرف بیٹھ کے اپنے اپنے ملکوں میں روتے رہتے, یہ کوفے والوں کی طرح کا رونا ہے جو بیٹھ کے کوفے میں رو رہے تھے کہ ہمارے امام شہید ہو گئے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو شہزادی زینب نے کیا ان رونے والوں کو سراہا ہے, ان کی تعریف کی ہے؟ نہیں. جب کوفے میں شہزادی زینب داخل ہوئی ہیں اور کوفے والے رو رہے تھے, تو شہزادی زینب نے ان کے رونے کو قبول نہیں کیا اور ان کی اس توجہ کو قبول نہیں کیا کہ ہماری پاس اولاد تھی, ہمارے پاس ذمہ داریاں تھی اور ہم فرزند رسول کی مدد کے لیے نہیں آ سکے, ہمیں معاف کر دیجئے. نہیں, یہ معافی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرزند فاطمہ نرغ آدا میں ہے اور آپ کوفے میں بیٹھے ہوئے صرف جو ہے یہ عذر پیش کر رہے ہیں. جنت البقیع کی شہادت کو 100 سال گزر گئے, ان 100 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ آج ہماری نئی نسل کو, موجودہ نسل کو یہی نہیں معلوم ہے کہ آخر جنت البقیع ہے کہاں. تعجب کریں گے آپ جب ہم سوال کرتے ہیں نوجوانوں سے, جب ہم سوال کرتے ہیں ضعیف خواتین سے, جب ہم سوال کرتے ہیں اپنے بوڑھے مردوں سے, تو وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جنت البقیع ہے کہاں. جب شیعوں کو یہی نہیں معلوم کہ جنت البقیع ہے کہاں, تو وہ تعمیر کے سلسلے میں کیا سوچیں؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ جنت البقیع شہید ہو چکی ہے. انہیں نہیں معلوم کہ روزہ امام زین العابدین کو ڈھا دیا گیا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا روزہ کہاں ہے. اگر سوال کریں تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے, انہیں نہیں معلوم. ہم ان قبور کو قبور نہیں سمجھتے ہیں. اور کوئی جنت البقیع کی زیارت کر کے آتا ہے تو لوگ اسے ظاہر بھی نہیں سمجھتے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. کہتے ہیں آپ حج کر کے آگئے, زیارت نہیں کی آپ نے, آپ سعودی عربیہ گئے تھے, عربستان گئے تھے, کہاں گئے تھے, حج کیا کہاں, ہاں زیارت کی کہاں, نہیں زیارت کی کہاں, نہیں کی. تو کیا آپ مدینہ نہیں گئے, کہاں گئے؟ کیا آپ قبر رسول پر نہیں گئے, کہاں گئے؟ کیا آپ جنت البقیع نہیں گئے, کہاں گئے؟ کیا آپ امام حسن اور امام زین العابدین کے مزارات پہ نہیں گئے, کہاں گئے؟ تو پھر ظاہر نہیں گئے, ظاہر نہیں بن سکے. کیا قبر رسول کی زیارت کرنے والا ظاہر نہیں کہلاتا؟ کیا قبر رسول کی زیارت کرنے والا ظاہر نہیں ہوتا؟ کیا جنت البقیع کی زیارت کرنے والا ظاہر نہیں ہوتا؟ کیا قبر پر کبا ضروری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس زیارت کو زیارت نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہمارے خطیبوں کی ذمہ داری تھی, ہمارے ذاکرین کی ذمہ داری تھی, ہمارے علماء کی ذمہ داری تھی, ہمارے دانشور طبقے کی ذمہ داری تھی کہ وہ موجودہ نسل کو بتائے کہ احتجاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے, احتجاج کیا کیسے جاتا ہے, ہوا کیا ہے, واقعہ کیا ہوا ہے. کچھ کوئی نہیں بتا رہا ہے, صرف مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں اور اس میں صرف مسائل پڑھے جا رہے ہیں. یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا, قاتل کون ہے, شہید کس نے کیا, وہ ہار کارڈ کیوں نہیں دیتے جو سارے شہر کی شمعیں بجھائی دیتا. جس نے جنت البقیع کو شہید کیا وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں, ابھی تک ہم پہچان نہیں سکے. امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور یہی نہیں پتا ہے کہ شیعہ سنی میں کیا فرق پایا جاتا ہے. جب ہمارا جوان یہی نہیں
سمجھ پائے گا کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے, تو پھر یہ شیعہ اور سنی کیسے سمجھ سکیں گے کہ ان کے اور وہابیوں کے درمیان میں کیا فرق پایا جاتا ہے, کہ وہابیت کسے کہتے ہیں, یہ وہابیت کس بلا کا نام ہے, کس فتنے کا نام وہابیت ہے کہ جس سے صرف شیعہ نہیں جوجھ رہا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ اس سے پریشان ہے, پوری دنیا اسلام اس سے پریشان ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جو اہل سنت کو پریشان کیا ہوا ہے, سب سے زیادہ شیعوں سے زیادہ اس وقت اہل سنت پریشان ہے فتنہ وہابیت سے. اور سب سے پہلے انہوں نے قبر پر جانے والوں کو مشرک کہا ہے, قبر پر غسل کرنے والوں کو مشرک کہا ہے, اور انہوں نے قبر پرست کہہ کے اہل سنت کو مشرک کہا, اور کہا جب ہم تم کو مشرک کہہ رہے ہیں تو ان کو کہ کیوں نہ مشرک کہیں گے, وہ تو تم سے زیادہ بڑے مشرک ہیں اور کافر ہیں. تو تکفیریت کی بنیاد موجودہ دور میں یعنی خوارج کے بعد اگر کسی نے ارتداد کا فتویٰ دیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان مرتد ہو گیا ہے, سارے کے سارے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں, سارے کے سارے مسلمان کافر ہو گئے ہیں, شیعوں کو بھی کافر بتایا اور سنیوں کو بھی کافر بتایا, یعنی دین سے خارج کر دیا, کہا اسلام سے مسلمان خارج ہیں, مسلمان اسلام سے خارج ہیں. سب سے پہلا فتویٰ دینے والے کون سے مذہب کے لوگ تھے جن مفتیوں نے سب سے پہلے خوارج کی سنت کو زندہ کیا, خوارج کے فتنے کو زندہ کیا, اور خوارج کے طور طریقوں کو جس نے زندہ کیا وہ وہابیت ہے. وہابی علماء نے سب سے پہلے سنی اور شیعوں کو کافر کہنا شروع کیا اور دین سے خارج کرنے کے فتوے دیے, ورنہ آج جو شیعوں کو جو ضرورت ہو رہی ہے یہ وہابیوں کی وجہ سے ضرورت ہو رہی ہے, ورنہ تاریخ میں کسی بھی شیعہ علماء نے کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور دین سے خارج نہیں کیا. حتیٰ کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے یہ پہلی کتاب ہے جو رد وہابیت پہ لکھی گئی, دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو رد وہابیت پہ لکھی جانے والی, یہ پہلی کتاب ہے, یہی وہ پہلی کتاب ہے جو خود وہابیت کے خلاف لکھی گئی, اور وہابیت کے خلاف لکھنے والا پہلا مصنف خود عبد الوہاب کا بھائی ہے, محمد ابن عبد الوہاب کا بھائی, تالیف العالم العلامہ الحبر البحر الفہامہ الشیخ سلیمان بن عبد الوہاب النجدی. شیخ سلیمان بن عبد الوہاب النجدی یہ پہلا شخص ہے, یعنی خود محمد ابن عبد الوہاب کا بھائی ہے, سگا بھائی ہے, جس نے سب سے پہلے خود اپنے ہی بھائی کے خلاف پہلی کتاب لکھ کر دنیا اسلام کو یہ بتایا کہ یہ شخص جس نے یہ وہابیت کا فتنہ اٹھایا ہے یہ در حقیقت اعلی کار ہے دشمنان اسلام کا, یہ خود اعلی کار ہے. اور جبکہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب خود اس کتاب میں ابن قیم جوزی اور خود ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ سے یاد کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے, اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ خود ابن قیم نے اور خود تقی الدین ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ جو محمد ابن عبد الوہاب نے خود ان کے نظریات سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ابن قیم خود یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجتماع ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ کافر نہیں ہے, تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی مسلمان ہو کہ شیعہ مسلمان ہو, کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے؟ جب کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اسے کافر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا جائے, یہ لوگ آیا مفتی تھے؟ آیا یہ لوگ اشتہار کو قبول کرتے تھے؟ سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے، سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے، جنہوں نے جنت البقیع کو شہید کیا ہے، وہ در حقیقت اہل حدیث تھے، یعنی ہماری زبان میں اخباری تھے، اخبار کو ماننے والے تھے، حدیث کو ماننے والے تھے، اہل حدیث تھے. اب یہ کیا ہے؟ غیر مقلد، غیر مقلدوں نے جنت البقیع کو اٹھایا ہے نا، جو مقلد نہیں تھے، کیونکہ اہل سنت میں بھی مقلدین ہیں، جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام حنبل کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مقلدین کہا جاتا ہے. جو لوگ نہ حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ شافعی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ غیر مقلد ہیں. غیر مقلد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث کہا جاتا ہے. حدیث خبر ایک ہی چیز کا نام ہے، اہل حدیث اہل سنت میں ہے، اخباری شیعوں کے اندر ہے. تو اب جنہوں نے جنت البقیع کو شہید کیا وہ اہل حدیث تھے. اب یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی مسلک نہیں ہے ہمارے پاس. کہا کہ الناس فی الدین علی قسمین، لوگ دین کے سلسلے میں دو ہی ہو سکتے ہیں، مقلد و مشتہد، یا مقلد ہوں گے یا مشتہد ہوں گے. والمشتہدون مختصون بالعلم وعلم الدین یتعلق بالکتاب والسنہ واللسان العربی. اور مشتہد مختص ہے علم اور علم دین سے، جو وہ علم جو کتاب اور سنت اور زبان عربی سے لیا گیا ہے، جو کتاب اور سنت سے واقف ہے، وہی شخص مجتہد ہے، اور وہی در حقیقت مسائل کو سمجھ سکتا ہے نا. اور جو شخص درجہ اجتہاد پر نہ پہنچے، لیس بمجتہد، وہ مجتہد نہیں ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یسأل، کہ وہ سوال کرے، وہ یقلد، تقلید کرے. یہ جو ہے تقلید کون کرے گا؟ جو درجہ اجتہاد پہ نہیں پہنچا ہے. اور وقال ابن تیمیہ، خود ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ لا یجوز لأحد ان یأخذ من الکتاب والسنۃ ما لم یجتمع فیہ شروط الاجتہاد ومن جمیع العلوم. کسی شخص پر جائز نہیں ہے کہ وہ کتاب اور سنت سے مسائل کو حفظ کرے جب تک کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو. ما لم یجتمع فیہ شروط الاجتہاد، شروط اجتہاد جس کے پاس نہ پائے جاتے ہوں، وہ کتاب اور سنت سے فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ہے، وہ کتاب اور سنت سے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ خود ابن تیمیہ کا کہنا ہے. ابن تیمیہ جو 700 سال پہلے گزرا ہوا ایک عالم ہے، کہ جس کی بنیادوں پر محمد ابن عبدالوہاب نے کہا کہ میں ابن تیمیہ کے نظریات پر چل رہا ہوں. ابن تیمیہ نے نئے نظریات دیے تھے تاریخ اسلام میں. ایک نئے قسم کا عالم گزرا ہے جس نے بالکل نئے فتاوے دیے ہیں، نئے نظریات عالم اسلام میں ایجاد کیے ہیں. انہی بدعتوں کو عبد الوہاب نے پھر سے زندہ کیا، جو برطانیہ کی تحریک پر یہ کام ہوا، اور برطانیہ کے جاسوس نے محمد ابن عبد الوہاب کو استعمال کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ایجاد کیا جا سکے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عرصے دراز سے شیعہ علماء سے تقریریں لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہی نہیں پہچان سکے کہ وہابی کہتے کسے ہیں، وہابی نظریات کیا ہیں. جب ذاکرین نے کہا، وہابیوں کی تعریف یہ بتائی کہ بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہننے والے، تو یہ جو اشارے دیے، ان اشاروں سے لوگ وہابیوں کی طرف جانے کے بجائے یہ اشارے سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل سنت کی طرف دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی میں درار پیدا ہونے لگی. جب شیعہ ذاکرین نے یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ لوگ ہمارے ہی اندر ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، صاف گوئی نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ مجمع یہ سمجھتا رہا کہ اہل سنت کے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی بھی سنی رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا. یہ وہابی نظریات ہیں. تو وہابی نظریات کو اس طرح سے بیان کیا ڈرتے ڈرتے کہ لوگ اس کو سنی نظریات سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے شیعہ سنیوں میں دراڑ پیدا ہونے لگے. دیکھیے وہابی نظریات کو سنیوں کے اوپر ڈال کے بیان کرنے لگے. یا تو خود شیعہ ذاکرین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سنی عقائد کیا ہوتے ہیں اور وہابی عقائد کیا ہوتے ہیں، انہوں نے غیر ضروری طور پر شیعوں کو سنیوں سے لڑایا اور شیعوں کو سنیوں سے جدا کیا، جس کی وجہ سے لکھنؤ میں قتل و غارت گری ہوئی. یہ سارے فتنے جو ایجاد کیے گئے یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر کیا اختلافات پائے جاتے. خود مسلمان ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے. واقف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوتے. جب قریب ہوں گے تو نظریات کا پتہ چلے گا. کتنے ہمارے سنی بھائی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، شیعہ وہ ہے جو روزہ نہیں رکھتے، شیعہ وہ ہے جو حج نہیں کرتے، ان کا حج تو کربلا میں ہوتا ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو 40 پاروں کا قرآن رکھتے. کس قسم کے جو ہیں نظریات ان کے دماغ میں بٹھائے گئے، یہ کس نے بٹھایا ہے؟ کچھ لوگ وہاں بھی ہیں جو جنہوں نے دانستہ طور پر سنیوں کو شیعوں سے دور کرنے کی کوشش کی. کچھ ہمارے ہی اندر ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو فرق جانے بغیر کہ شیعہ سنی اور وہابی میں کیا فرق ہوتا ہے نظریات بیان کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے شیعہ جو ہے سنیوں سے دور ہوتے چلے گئے. یہ کہا کہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتا، سنیوں نے نعوذ باللہ جو ہے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے، جنت البقیع کو شہید کرنے والے سنی ہیں. استغفر اللہ. کہ اہل سنت تو ان قبور پر جان نچھاور کر رہے ہیں. جب جنت البقیع کی جب تعمیر شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے آگے آگے ہمارا سنی بھائی ہوگا. اور جب زیارت پر آپ دیکھیں اس وقت جو قافلے جا رہے ہیں اس میں کتنے قافلے ہمارے اہل سنت کے قافلے ہیں جو کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں. یعنی اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ سنی ہو کہ کربلا جا رہا ہے. ارے بھائی سنی ہی تو کربلا جاتا ہے، جو سنی کربلا نہ جائے وہ سنی نہیں ہے، جو سنی نجف نہ جائے وہ سنی نہیں ہے، وہ وہابی ہے، وہ سنی نہیں ہے. سنیت کی شان یہی ہے، سنیت کی پہچان یہی ہے کہ وہ اہل بیت سے وابستہ جو ہوتا ہے اسی کو سنی کہا جاتا ہے، جو اہل بیت پہ جان نچھاور کرے اسی کا نام سنی ہے. ایک سنی عالم اس سے کہہ رہے تھے، یہ دیکھیے اردو اخبارات والے یہ کتنے نافہم لوگ ہیں جو لوگ یہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کے تیسرے امام. ارے بھائی شیعوں کے امام ہیں یہ امام حسین، ہمارے امام پھر کون ہیں؟ پھر ہمارے امام کون ہیں؟ ہم اہل سنت کے امام کون ہیں؟ امام حسین ہمارے بھی امام ہیں، امام المسلمین ہیں، ہم سب کے امام ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ سنیوں کے دل میں جو ہے محبت اہل بیت نہیں ہوتی، سنی جو ہے اہل بیت سے دور رہتے ہیں. ارے یہ وہابی لوگ ہیں، سنی لوگ نہیں ہیں. تو یہ غلط باور کروایا گیا نا، سنیوں کا غلط تعارف کروایا گیا نا، جس کی وجہ سے شیعہ جوان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر سنی عقائد ہوتے کیا ہیں. انہی عقائد کی بنیاد پر، یعنی اہل بیت سے وابستگی کی بنیاد پر اور جنت البقیع سے وابستگی کی بنیاد پر وہابیوں نے سنیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے. وہابیوں نے جو اہل سنت کو کفر کا فتویٰ دیا ہے اسی بنیاد پر کہ اہل سنت قبور پہ جا کے زیارت کرتے ہیں، قبور کی زیارت کرتے ہیں اور قبروں پر پہنچتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں پھول نشاور کرتے ہیں. ان سب باتوں کو بدعت قرار دے کر جو ہے قبر پرستی کا نام دے کر مشرک کہہ کر اہل سنت پر کفر کے فتوے لگائے گئے. آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے سنی اور وہابی کے درمیان میں. وہابیت کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں سنی وہابی دونوں ایک ہیں. اس کا فائدہ وہابی خود اٹھا رہا ہے، اس کا فائدہ وہابی اٹھا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں عزیزان گرامی کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آئین وہابیت کیا ہے، عقائد وہابیت کیا ہے، یہ وہابیت کہاں سے شروع ہوئی. ابھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ دہشت گرد کون ہے، خود ہماری حکومت کو نہیں معلوم ہے، خود ہمارے اخبارات کو نہیں معلوم ہے، ہمارے صحافیوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دہشت گرد کون ہے.
دہشت گرد. دیکھیے جس طرح سے ہمارے اہل سنت کے جو بزرگ خطیب ہیں ہاشمی میاں, ہاشمی میاں کیا کہتے ہیں سمجھانے کے لیے, انہوں نے حکومت کو کہا کہ تمہیں غور کرنا چاہیے, تم سنو اصل میں کہ تمام دہشت گرد وہابی ہوتے ہیں, جاؤ ریسرچ کرو. ہاشمی میاں نے کہا کہ جاؤ ہندوستان کے وزیروں, ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر, تم جاؤ اور تحقیق کرو کہ آخر یہ دہشت گرد کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سنی ہے یا نہیں, یہ شیعہ ہے یا نہیں, پھر کون ہے. ہاشمی میاں نے یہ بھی کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی دہشت گرد ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے, کہیں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ ہر وہابی کو آپ دہشت گرد سمجھنے لگے, ہر سلفی کو آپ دہشت گرد سمجھنے لگے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, کھل کر بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر سلفی دہشت گرد نہیں ہوتا, ہر وہابی دہشت گرد نہیں ہوتا. وہابیوں میں دو قسم کے وہابی ہیں, ایک وہابی دہشت گرد ہے, ایک وہابی دہشت گرد نہیں ہے. یعنی ہر دہشت گرد وہابی ہے لیکن ہر وہابی دہشت گرد نہیں ہے, ہر دہشت گرد وہابی ہوتا ہے لیکن ہر وہابی دہشت گرد نہیں ہوتا ہے. اب یہ جتنے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں یہ کون ہیں اور یہ کس کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ تشیع کے خلاف. سب سے زیادہ جس پہ نقصان ہو رہا ہے ان دہشت گردی سے, شیعوں کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن شیعوں کو اس بات کا پتا ہے نہیں ہے, حکومت کو اس بات کا پتا ہے کیا؟ کیا شیعوں نے حکومت کو متوجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تشیع کے خلاف ہو رہی ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی قتل کیا جا رہا ہے, یہ دہشت گردی جو ایجاد کی گئی ہے یہ کس کے خلاف ایجاد کی گئی ہے؟ مارنے والے کون ہیں, قاتل کون ہیں, مقتول کون ہیں؟ اس پر بحث ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ مذاکرات ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نسل نو کو بتانا چاہیے, نوجوان نسل کو یا نہیں بتانا چاہیے کہ اصل میں قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, دہشت گردوں کا مذہب کیا ہے, مقتولین کا مذہب کیا ہے, جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج یمن میں کسی کا قتل ہو رہا ہے, قطیف میں اگر کسی کو مارا جا رہا ہے, اگر کویت کی مسجد میں اگر بلاسٹ ہو رہا ہے تو یہ کن لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ بحرین میں کس کو مارا جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں کسے مارا جا رہا ہے؟ پاکستان میں کس کو مارا جا رہا ہے؟ افغانستان میں کس کو مارا جا رہا ہے؟ شام میں, عراق میں, مصر میں کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس بات کا علم ہے پوری دنیا کو؟ کیا غیر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے؟ یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے نا, یہ ذمہ داری میڈیا کی ہے, یہ ذمہ داری خود شیعوں کی ہے. ہمارا سب سے بڑا ماس میڈیا خود ہمارا ممبر ہے, لیکن ہمارے ممبروں سے کیا اس بات کو پہنچایا گیا ہے؟ کیا بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا خون بہ رہا ہے, اس کے لیے ہم کیا تدارکات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے, اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ جیسا کہ ہمارے بھائی آغا ابراہیمی صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ ہندوستان خطرے کی زد میں, ہندوستان نشانے پر ہے, لیکن ہندوستان کا مسلمان اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ صرف سرحد کے اس پار ہو رہا ہے, ابھی ہمارا ملک نشانے پر نہیں ہے, ابھی تو ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں آئی, جب پوری دنیا میں آ چکی ہے تو آپ انتظار دیکھیں گے. یہی ہوا کہ جب جنت البقیع کی شہادت ہوئی تو اہل عراق سمجھ رہے تھے کہ ہمارا سامرہ تو محفوظ رہے گا, ہمارا جو ہے کاظمین محفوظ رہے گا, نجف محفوظ رہے گا, کربلا محفوظ رہے گی. وہ سعودی میں ہوا ہے, یہاں نہیں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا. لیکن ہوا یا نہیں ہوا, سامرہ شہید ہوا یا نہیں ہوا, صرف اس وجہ سے کہ عراق کہ شیعوں کی نادانی تھی کہ جو جنت البقیع کے مسئلے میں سکوت اختیار کیا ہوا تھا, اس مسئلے کو جس طرح سے اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا گیا ہے. تو بس عزیزہ نے گرامی, یہ جو مسئلہ ہوا ہے, یہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو شہید کیا ہے, یہ لوگ اہل حدیث تھے, یہ منجمد فکر کے لوگ تھے, یہ لوگ عقل کے دشمن تھے, یہ لوگ دین کے دشمن تھے, یہ لوگ قرآن و سنت کے دشمن تھے. انہوں نے یہ کام کیا ہے,
یعنی منجمد فکر کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، عقل کے دشمنوں نے یہ کام کیا ہے، جو عقل کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، جو اجتہاد کے منکر تھے، انہوں نے یہ کام کیا ہے. جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے تھے، جو لوگ یہ لوگ جو کسی فتوی اور کسی مفتی کو نہیں مانتے ہیں وہ فتوا دینے لگے ہیں، تو وہاں بھی کیسے مفتی بنتا ہے جبکہ وہ تقلید نہیں کرتا ہے؟ وہاں بھی کیسے جو ہے فتوا دیتا ہے جبکہ وہ فتوے کو نہیں مانتا ہے، جب وہ اجتہاد نہیں کرتا ہے، جب وہ فتوے کو نہیں قبول کرتا ہے، مجتہدین کو نہیں مانتا ہے، وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا ہے، امام حنبل کو نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے فتوا دیتا ہے؟ تو یہ صرف ان کے جو ہے غلط بیانات ہیں جس کو فتوا کہا جا رہا ہے، ان کی اسلام دشمنی کے بیانات ہیں جسے جو ہے نا فتوا کہہ کے نقل کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور شیعہ سنی کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے. جو لوگ شیعہ سنی میں اتحاد کے قائل نہیں ہیں وہ در حقیقت فتنہ وہابیت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور وہ لوگ وہابیت کے اعلی کار بن جائیں گے. آج سب سے زیادہ خطرہ ہمارے بھائی اہل سنت کو ہے، انہی کو وہابی بنایا جا رہا. وہابیت کے آسمان سے ٹپک رہی ہے یا زمین سے نکل رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے وہابیت، اور کون وہابی بن رہا ہے؟ ہمارا سنی بھائی وہابی بن رہا ہے. تو ہمارے سنی بھائیوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا بھائی اگر وہابی بنے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا، خود ان کا نقصان ہوگا. آج اہل سنت پریشان ہیں وہابیوں سے، آپ سے زیادہ وہ پریشان ہیں، اس لیے کہ شیعہ وہابی نہیں بن رہا ہے، سنی وہابی بن رہا ہے. تو سب سے زیادہ وہابیت سے خطرہ کس کو ہے؟ وہابیت سے خطرہ کس کو ہے؟ اہل سنت کو خطرہ ہے، اہل سنت کے جوانوں کو خطرہ ہے، اہل سنت کے نوجوانوں کو خطرہ ہے وہابیت سے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل سنت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آ جائے وہابیت کے، اور کہیں گے ہم سنی بھائی کو وہابی نہیں بننے دیں گے. یہ کام شیعہ نوجوانوں کا ہے، یہ کام شیعہ علماء کا ہے، یہ کام شیعہ مفتیوں کا ہے، یہ کام شیعہ علماء کا ہے کہ اپنے جوانوں میں شعور پیدا کریں اور شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط کریں. یہ تبرہ بازی کا کلچر کون ایجاد کروا رہا ہے؟ یہ وہابی ایجاد کروا رہے ہیں، اور اس کو بہانہ بنا کر شیعوں کو کافر کہہ کے مار رہے ہیں، اور اہل سنت کو شیعوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے تبرہ بازی کرتے ہیں. ارے تبرہ خود اہل سنت کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ دشمنان اہل بیت سے سنی جو ہے وہ تبرہ نہیں کرتا ہے، دوری نہیں اختیار کرتا ہے؟ کیا بنی امیہ کی تائید کرتا ہے کوئی سنی؟ ہرگز تائید نہیں کرتا. یزید کی جو تائید کرتے ہیں، اہل سنت نے ان کی سب سے پہلے مخالفت کی. ارے بھائی آپ یہ بتائیے کہ جب ذاکر نائک حیدرآباد آنے والا تھا تو کیا شیعہ علماء جا کے روکے تھے اس کو؟ اہل سنت کے علماء بیدار ہوئے تھے، اہل سنت کے علماء نے کہا تھا کہ ذاکر نائک حیدرآباد میں قدم نہیں رکھ سکتا. کیا آپ کی وجہ سے ذاکر نائک حیدرآباد نہیں آیا، یا اہل سنت کی وجہ سے نہیں آیا؟ اہل سنت کے علماء، میں خود گواہ ہوں، مجھے ساتھ لے کے سنی علماء مجھے ساتھ لے کے گئے، نہ کہ میں سنی علماء کو ساتھ لے کے گیا. یہ حق کوئی ہے جو یہاں بیان کر رہا ہوں میں میڈیا کے سامنے اور سب کے سامنے، دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے بھائیوں نے ہماری غیرت کو ڈنکارا اور کہا وہ شخص جو یزید کے خلاف بول رہا ہے وہ حیدرآباد کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا. یہ اہل سنت کی بیدار مغزی ہے حیدرآباد کے اندر. حیدرآباد کا مسلمان بیدار ہے، جس کی وجہ سے آج وہابیت حیدرآباد میں قدم رکھنے کے لیے ڈر رہی ہے. آج اس کا کلیجہ کانپ رہا ہے وہابیت کا، حیدرآباد کے جیالے مسلمانوں کی وجہ سے، اور یہ مشائخین کرام کی وجہ سے، یہ ہمارے ان بھائیوں کی وجہ سے کہ جو ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ آپ یاد رکھیے کہ اگر وہابیت حیدرآباد کے اندر آ جاتی تو خطرہ شیعوں کو تھا، لیکن ہمارے بھائیوں نے ہماری حفاظت کے لیے، خود اپنی حفاظت کے لیے، اپنے جوانوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. آج اگر مشائخین کا ہندوستان میں پائے تب مانا جاتا ہے تو وہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، حیدرآباد کی وجہ سے پورا ہندوستان بچا ہوا ہے، اور پورے ہندوستان میں یہاں کے علماء کی آواز پہنچ رہی ہے کہ حیدرآباد کے مفتیان کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہانوں کو حیدرآباد میں آنے نہیں دیں گے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یوسفین کی درگاہ میں ہمارے شاہ فیصل بابا صاحب عنقریب ایمان ابو طالب کے سلسلے میں جلسہ منعقد کرنے والے ہیں، ایک سیمینار جو ہے وہ قائم کرنے والے ہیں، اور ایک محفل منعقد کرنے والے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں، اور یہ واضح طور پر بیان کریں گے وہاں پر، اور ہم بھی انشاءاللہ وہاں پر موقع ملا تو جائیں گے، اور وہاں یہ ثابت کریں گے کہ یہ وہابیت کا پروپیگنڈا ہے کہ ابو طالب کو کافر بنا کر یہ بتایا جائے کہ ابو سفیان کو مسلمان کرنے کا چکر ہے۔ تو اب دیکھیے دو نقطے، ایک ابو طالب والا مذہب ہے، بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ایک ابو طالب والا مذہب ہے، ایک ابو سفیان والا مذہب ہے۔ ابو طالب والوں کو آپ طالبانی کہیں تو یہ جرم ہے، اس لیے کہ ابو طالب والے طالبان نہیں ہیں، ابو سفیان والوں کو طالبان کہا جاتا ہے۔ تو دو مکتب فکر ہیں، ایک ابو طالب کا مکتب فکر ہے جو خون دینے والا ہے، ایک ابو سفیان کا مکتب فکر ہے جو خون چوسنے والا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ مسلمان دوست اور دشمن کو پہچان نہیں پا رہا ہے، دوست کو دشمن بتا رہا ہے، دشمن کو دوست بتا رہا ہے۔ ابو طالب جو دوست ہیں ان کو دشمن بتا رہا ہے، ابو سفیان جو اسلام کا دشمن ہے اس کو دوست بنایا جا رہا ہے۔ یہی ہے مسلمانوں کی نا، ان جلسوں کے ذریعے سے یہی بیداری مسلمانوں میں لانا ضروری ہے، انہیں یہ بتانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ پیغام اہل سنت کی طرف سے جائے گا، انہیں کے علماء بیدار کریں گے مسلمانوں کو، اور یہ بتائیں گے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ بنی امیہ ہماری دوست نہیں ہو سکتی، ابو طالب کا خاندان اور بنی ہاشم کا خاندان ہے جس نے اسلام پر فداکاری کے ذریعے اسلام کی عزت کو بتایا ہے، اسلام کی حرمت کو بچایا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون تھا جو کربلا کے میدان میں آیا تو کبھی کبھی عباس ابن علی کی شکل میں، کبھی قاسم ابن حسن کی صورت میں۔ یہ ابو طالب کا خون تھا کہ جو 18 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اکبر بن گیا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا جو 6 ماہ کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اکبر بن گیا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا کہ جو 32 برس اور 33 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو عباس ابن علی بن گیا۔ یہ ابو طالب کا لہو تھا جو سکینہ کے رخساروں سے ٹپک رہا تھا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا جو علی اصغر کے گلوہ نازک سے ٹپک رہا تھا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا جو عباس کے بازوؤں سے رس رہا تھا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا جو زینب کبریٰ کے بازوؤں سے ٹپک رہا تھا، اور سید سجاد کی گردن سے جو خون ٹپک رہا تھا وہ در حقیقت ابو طالب کا لہو تھا۔ ابو طالب جس نے اسلام کے لیے خون دیا ہے، اور اپنے بچوں کو اس جگہ پہ سلایا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے، تو یہ ابو طالب کا خون تھا جو کربلا کے میدان میں کام آیا۔ اور کربلا میں کس کی اولاد نے اسلام کا خون چوسا ہے؟ وہ ابو سفیان کی اولاد تھی جنہوں نے کربلا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی، قاسم کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، اور امام حسین کے گلے کا خنجر چلایا۔ یہ کون تھے؟ یہ ابو سفیان کی نسلیں تھیں کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین پر ظلم کیا، جس کے بعد کربلا کے بعد حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا ہو گیا کہ اب حق و باطل کے دھارے بدل گئے، اب حق و باطل کے دھارے بدل گئے، اب کربلا شناخت بن گئی، اب مذہب کی دیواریں گر گئیں، اب دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، اب مذہب ہے تو یہ ظالم کا مذہب ہے یا مظلوم کا مذہب ہے، اب مذہب ہے کربلا کے بعد تو یا حسینی مذہب ہے یا یزیدی مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ نہیں ہے، یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ، درمیان میں کوئی فرقہ اس وقت پایا نہیں جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔